الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العلیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، اللہ تعالی کی توفیق سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ میں سے بہت سے حضرات قربانی کے جانور خریدنے اور قربانی کرنے کی تیاری میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اہل ایمان کی یہ قربانیاں اپنے حضور میں قبول فرمائے. یہ کدھر گئے ہیں یہ سارے لوگ؟ ان میں سے کسی کو بلائیں نا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے یہ قربانیاں اپنے حضور میں قبول فرمائے. قربانی کے حوالے سے تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، ادھر کوئی بیٹھا کرو. بدقسمتی سے ہمارے ہاں مختلف شبہات اور ایسے نظریات عام کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس سنت کو آہستہ آہستہ ترک کر دیں، نعوذ باللہ. ویسے تو دینی تعلیمات کے بارے میں لوگوں میں شک کا مزاج پیدا کرنا ہمارے سیکولر لوگوں کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ اس پر اپنا کام مسلسل کرتے رہتے ہیں. چنانچہ پرنٹ میڈیا میں ایسے مضامین خصوصاً انگریزی اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں تاکہ وہ مخصوص طبقہ جو یہ اخبارات پڑھتا ہے ان کی ذہن سازی ہو، اور عوام جو اردو اخبارات پڑھتے ہیں ان کی نگاہوں سے یہ مہم اوجھل رہے. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بعض لوگ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے دین کے احکام کو اس طرح ہلکا اور بے وزن کر دیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت ختم ہو یا کم از کم کم ہو. یہ ایک مذموم کوشش ہے جو سیکولر طبقے کی طرف سے یا دین بیزار طبقے کی طرف سے ہمارے معاشرے میں جاری ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے خطبے کی گفتگو آپ ذرا دھیان اور یکسوئی سے سنیں گے. قربانی عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں ما یقصد به القرب من رحمت اللہ تعالی من اعمال البر, نیک اعمال بجا لا کر اللہ تعالی کی رحمت اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرنا. امام رازی رحمہ اللہ قربانی کے لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسم لما یتقرب به الى اللہ تعالی من ذبیحۃ او صدقۃ. لفظ قربان کے لغوی معنی ہیں صدقہ و خیرات کے ذریعے یا کسی جانور کے ذبیحے کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا. اس لفظ کے لفظی معنی یہ ہیں, لیکن اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی قرآن کے اولین مخاطبین نے کیا سمجھا ہے یہ بات ہم دھیان اور یکسوئی سے سمجھیں گے کہ قربانی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہے اور وہ افراد کے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور سمجھایا, انہوں نے آپ کی ہدایات کی روشنی میں اس سے کیا مفہوم لیا ہے, اخذ کیا ہے. قربانی کے لیے قرآن کریم میں چار الفاظ آئے ہیں اور ایک لفظ بڑھا لیجئے جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آیا ہے. وہ چار الفاظ جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں آئے ان میں سے ایک نسک ہے, ایک نحر ہے, ایک بدن ہے اور چوتھے قربان ہے. یہ چار الفاظ قرآن کریم میں قربانی کے لیے آئے ہیں. حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اضحیہ کا ہے, اضحیہ جس کی جمع اضاحی ہے اور جس کی بنیاد پر ہم اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. ہمارے ہاں عید الضحیٰ مشہور ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اصل لفظ عید الاضحیٰ ہے, قربانیوں کی عید, یعنی ایسی عید کے جس موقع پر جانور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کی جاتے ہیں, عید قربان جسے ہم عام طور پر اردو میں کہتے ہیں. نہر کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے. یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہ کئی جگہ آئے ہیں. مثلا قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر. آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے, یہ امر کا صیغہ ہے. وانحر اور نہر کیجئے, قربانی کیجئے. اب جس ہستی کی طرف یہ صورت اتری ہے اور جس ذات کی طرف یہ امر اور حکم اترا ہے ان سے زیادہ تو کوئی اس کو بہتر نہیں سمجھ سکتا. آج کا اگر کوئی خود ساختہ قرآن کا مفسر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن کے الفاظ اترے تو حضور کی طرف ہیں لیکن ان کا تعلق ایک خاص مقام سے ہے، منا میں قربانی کرنے سے۔ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے تو ہم ان سے یہ عرض کریں گے کہ بھائی جس ہستی کی طرف قرآن اترا ہے انہوں نے صحیح سمجھا ہے یا آپ نے صحیح سمجھا ہے؟ جب یہ آیات امر کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتری تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نماز عید الاضحیٰ پڑھی، اور عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد صلے پر عمل کرتے ہوئے، عید الاضحیٰ پڑھی اور ون حر پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں ہی قربانی دی، اور خود دست مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ضحا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور جب عید الاضحیٰ کے دن آتے اور آپ قربانی کرنا چاہتے تو اس طرح کبشین، سمینین، اقرنین، املحین، تو حضور دمبے مینڈے خریدتے دو، بہت موٹے تازے اور صحت مند، جن کے سینگ بھی بڑے نمایاں ہوتے تھے اور چتکبرے ہوتے تھے۔ فَإِذَا صَلَّى، جب اللہ کے حبیب عید کی نماز پڑھتے۔ اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے، آپ میں سے بہت سے لوگ اللہ تعالی نے انہوں نے یہ اعزاز بخشا ہوگا کہ وہ حج کے لیے گئے ہیں، حج کا سفر انہوں نے کیا ہے۔ آپ بتائیے، حج کے موقع پر منا میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ منا میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی۔ منا میں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ فَإِذَا صَلَّى، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ لیتے، وَخَطَبَ النَّاسِ، اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دے چکتے، اُتِيَ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ، ابھی تک آپ عیدگاہ میں ہی ہوتے تھے کہ ان دو مینڈوں میں سے ایک مینڈا لا کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر کیا جاتا۔ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ، خود آپ دستے مبارک سے اسے ذبح کرتے، بالمدینہ تھے، اور یہ عمل مدینہ منورہ میں ہوتا۔ ایک لفظ نہر ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور نہر کسے کہتے ہیں؟ لفظ نہر خاص طور پر اونٹ کی قربانی کے لیے عرب کے ہاں مروج تھا، البدن التی ہی خیار اموال العرب باسمہ تعالی علی الحاویج۔ نہر خاص طور پر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اونٹ کھڑا کھڑا اسے گرانے اور اس کی گردن پر چھری پھیرنے کی بجائے کھڑا کھڑا نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے یہاں جہاں ٹانگیں دونوں نیچے اگلی ملتی ہیں اوپر، وہاں گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری ماری جاتی ہے، جس سے اس کا خون بہنا شروع ہوتا ہے اور رگے جان کٹ جاتی ہے، اور یوں اونٹ کچھ دیر بعد ہی نیچے گر جاتا ہے۔ دوسرا لفظ قرآن کریم میں نسک ہے۔ نسک کا لفظ قرآن کریم میں چار مقامات پر آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے، فمن کان منکم مریضن، جو تم میں سے بیمار ہو، او بھی عظم برأسہ، یا اس کے سر میں پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں، اور وہ حج کے موقع پر سر کے بال نہ کٹا سکتا ہو، ففدیتم من صیام، وہ چند روزے رکھے گا، او صدقتن، یا کچھ صدقہ کرے گا، او نسک، یا جانور کی قربانی کرے گا، دم دے گا۔ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں لفظ نسک قربانی کے معنی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، چوپائے، وہ جانور کی جن کی قربانی کی جاتی ہے اور جن کو قربانی کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ مخصوص جانور ہے، ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ مخصوص جانور ہیں۔ ان جانوروں پر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے قربانی کا حکم رکھا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ لیں اللہ کا نام، عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چوپاؤں میں سے جو بطور رزق اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نسک قربانی کے معنی میں ہے، یعنی جانور قربان کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح لفظ قربان، میں نے عرض کیا تیسرا لفظ قربان ہے، جو قرآن کریم میں دو مقامات پر آیا ہے، اور دونوں مقامات پر قربانی کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، بنی اسرائیل کے ہاں کسی نبی کی نبوت کی حقانیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ قربانی کرتے اور اس قربانی کو اللہ کی طرف سے آگ آ کے جلا کے راکھ کر دیتی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہاں لفظ قربان قربانی کے معنی میں ہے۔ اسی طرح چوتھا لفظ لفظ بدن ہے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا ثواب، اور اونٹوں کو جو قربانی کے لیے تم مخصوص کرتے ہو، ان کو ہم نے اسلام کی اور اللہ کے دین کی امتیازی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا ثواب، جب انہیں ذبح کرو تو ان پر اللہ تعالی کا نام لو، فاذا وجبت جنوبها، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں نیچے، یعنی ٹھنڈے ہو جائیں، تو اب انہیں کھال اتار کے کاٹ کے، فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر، خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ، اور جو صاحب ثروت ہیں انہیں بھی، اور جو غریب ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قربانی سابقہ امتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ہاں معمول رہی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے ہاں قربانی کا عمل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، جس میں ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانیاں دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک نے اخلاص بھری دی، اس کی قبول ہو گئی، اور دوسرے نے چاہت اور محبت سے نہیں پیش کی، چنانچہ قبول نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ لما ذکر تعالی الذباحہ
بینا انہ لم یخلو منہا امتن، اللہ تعالی نے جہاں ذبح ہونے والے جانوروں کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ کوئی امت اس عمل سے خالی نہیں رہی، کوئی امت اس عمل سے خالی نہیں رہی، یہ قربانی کا عمل ساری امتوں کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا یخبر تعالی انہ لم یزل ذبح المناسک و اراقۃ الدماء علی اسم اللہ مشروعا فی جمیع الملل، تمام ملتوں میں اللہ کے نام پر خون بہانا اور قربانیوں کا ذبح کرنا مسلسل چلا آ رہا ہے۔ لہذا آج الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے کسی مضمون یا کسی بیان کے ذریعے سے اگر یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جناب قربانی کا دین میں کوئی مقام نہیں، تو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ بات غلط ہے، نادرست ہے، اس لیے کہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بھی رہا، حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں بھی رہا، تمام ملتوں میں مسلسل موجود رہا۔ اور یہود کے ہاں قربانی کا تذکرہ بائبل کی کتاب خروج میں اور احبار میں موجود ہے، تورات میں حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، اور اہل کتاب کے ہاں قربانی میں خون بہا یعنی خون کو بہانا یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اس کا تذکرہ عہد جدید اور عہد قدیم یعنی موجودہ بائبل میں موجود ہے۔ اب ذرا توجہ دیجئے، بالفرض کسی پہلی آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ بھی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی حجت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے اور ہے۔ بخاری شریف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند ارشادات اور اعمال قربانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، یہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے۔ آپ نے عید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عید کے دن سب سے پہلا عمل جس سے ہم اپنے اس دن کا آغاز کرتے ہیں، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا، پہلا عمل جو عید کے دن ہم کرتے ہیں، ان نصلی، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع، پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، فننحر، اور پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔ یا چونکہ فعل مضارع دونوں معنی میں آتا ہے، حاضر میں اور فیوچر دونوں، پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں، تو اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں کہ ہمارے ہاں عید کے دن کا آغاز اس عمل سے ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، پھر واپس پلٹیں گے، فننحر، اور قربانی کریں گے۔ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس گھروں میں جاتے ہیں، اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ من فعلہ، جس نے اس طریقے کے مطابق کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَ لِأَهْلِهِ، یہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو مہیا کیا ہے، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، اس کو قربانی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ارشاد کہاں ہو رہا ہے؟ یہ منیٰ میں ہو رہا ہے، یہ عرفات میں ہو رہا ہے، یہ ارشاد نبوی مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے۔ اس سے چار باتیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک نماز عید کی ادائیگی، دوسرے نماز کے بعد قربانی کے جانور کا ذبح کرنا، اور تیسرے قربانی کو طریقہ مصطفی قرار دینا، سنت مصطفی، فقط اصاب سنتنا، ہمارا طریقہ ہے۔ اور عید سے نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کا جانور ذبح کر دیتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی اور اس کو سمجھانا کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث، یہ بھی بخاری میں ہے، فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جو نماز سے پہلے پہلے جانور ذبح کر دیتا ہے، تم نسوکہ من ذبح قبل الصلاۃ تم نسوکہ واصاب سنت من ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز عید ادا کرنے کے بعد جانور کو ذبح کیا اس نے اپنی قربانی پورے طریقے سے کر لی، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے حقیقی طریقے کو اس نے پا لیا ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے، اس میں اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قربانی کرنا صرف حضور کا عمل نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی سنت ہے اور تمام مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور صرف حضور پر لازم نہیں بلکہ تمام صاحب ثروت لوگ جو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب الاضاحی میں ہے، عمل صحابہ اس میں مذکور ہے، حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، سمعت ابا امامہ بن سہل، میں نے ابو امامہ ابن سہل سے یہ بات سنی، وہ فرما رہے تھے، کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، ہم مدینہ منورہ میں جانوروں کو، یعنی ایسے مویشی جن کی قربانی پیش کی جاتی ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، ہم انہیں ان جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کرتے تھے، تیاری کرتے تھے گویا جانور کی، اور اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اس کی صحت کا خیال رکھتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اور وکان الناس یسمنون، صرف ہم ہی نہیں کرتے تھے بلکہ جتنا مسلمان طبقہ تھا اور لوگ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے جانوروں کی صحت کا، ان کے موٹا تازہ ہونے کا اور ان کی خوراک کا لحاظ کر کے انہیں پالتے تھے، پوستے تھے۔ اب یہ حدیث بھی سمجھ آ رہی ہے اس سے کہ مدینہ منورہ میں لوگ باقاعدہ قربانیاں کیا کرتے تھے اور اس کے لیے جانوروں کو خوب تیار کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اور سمیٹنا شروع کر دیا ہے اس انداز سے کہ جی جانور گھر میں لانا بڑا مشکل ہے، اس کو بڑا سنبھالنا مشکل ہے، وہ وہیں کہیں ادھر ہی بس ذبح کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو بس۔ حالانکہ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابہ اس کو موٹا تازہ کرتے اور اس کے لیے تیاری کرتے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مدینہ منورہ میں کیا تھا؟ غور کیجئے ذرا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزحی بکبشین، وَأَنَا أُضْحِي بِكَ بَشَيْنِ، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے لیتے اور دونوں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور میں بھی حضور کی اسی ادا پر عمل کرتے ہوئے ہر سال دو مینڈے لیتا اور اللہ کے نام پر قربان کیا کرتا تھا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، امت کے دیگر افراد بھی یہی عمل کر رہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الاضحیتو کننا، اب دیکھیے یہاں لفظ اضحیہ آیا ہے، کننا نملح منہ فنقدم به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5570 یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح ہوتے تھے اور ہم نملح منہ، ہم نمکین گوشت بنایا کرتی تھی، گوشت کو کاٹ کے نمکین گوشت، نمک ملا کے، نمک لگا کے، عرب اس کو سکا بھی لیا کرتے تھے، خشک بھی کر لیا کرتے تھے، نملح منہ، ہم نمک لگا کر اسے رکھ دیتے اور تیار کرتے، گوشت پکاتی ہم گھر میں، فنقدم به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہ عمل مدینہ میں ہوتا تھا، اور گوشت نمکین گوشت تیار کر کے ہم اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں قربانی کا ہونا یہ بھی سمجھ آیا اس حدیث سے، اور یہ بھی سمجھ آیا کہ قربانی کا گوشت سٹاک کیا جا سکتا ہے، گھر میں کھایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ آیا کہ گوشت تیار کر کے اپنے بڑوں کو پیش کرنا اور اپنے گھر کے معزز افراد کو پیش کرنا یہ بھی صحابہ کا معمول تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجت عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ خطاب فرمایا، حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں انہ شہد العید یوم الاضحیٰ مع عمر بن الخطاب، کہ میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، فصلی قبل الخطبۃ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معتبر ترین خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، خطبے سے پہلے ثم ختم الناس، پھر خطبہ دیا، عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ دیا، فقال یا ایہا الناس، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دو عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، عید ال دو دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، فرما احدہما فیوم فطرکم من صیامکم، عید کے دو دنوں میں حضور نے روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک تو عید الفطر جب تمہارے روزے مکمل ہوتے ہیں اس دن تم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، واما الاخر فیوم تاکلون من نسککم، اور دوسرے وہ دن کہ جن دنوں میں تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو۔ یہ خطبہ کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سے مخاطب ہیں؟ صحابہ سے مخاطب ہیں، اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مدینہ منورہ میں اپنے قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو، مدینہ منورہ میں گوشت ذبح ہوگا قربانی کا تبھی لوگ کھائیں گے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ پانچ دن ایسے ہیں جن دنوں میں حضور نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، فرمایا لا تصوم فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بعال، فرمایا ان پانچ دنوں میں تم نے روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور تین دن اس کے بعد کے، یہ پانچ دن کیوں؟ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، گوشت کھاؤ قربانی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اب اگر قربانی کو صرف منا کے ساتھ خاص کیا جائے، جیسا کہ آج کا عربی لغت سے شناسا کوئی مفسر، سو کارڈ مفسر یہ کہے اور ہم اس کی بات کو قبول کر لیں، تو یہ سارے ارشادات اور سارے عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ایک طرف ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں انہ سمع جابر ابن عبداللہ، کہ انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے یہ بات سنی، یقول، وہ فرمایا کرتے تھے صلی بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بالمدینہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی۔ فتقدم رجال، تو جو ہی نماز پڑھی کچھ لوگ فوراً نکل گئے، فنحروا، اور انہوں نے جا کے اپنے جانور ذبح کر دیا۔ وظنوا ان النبی قد نحر، اور اپنے طور پر انہوں نے سوچ لیا کہ حضور نے بھی ایک جانور کی قربانی کر لی ہوگی، لہذا ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان نحر قبلہ ان یعید بنحر آخر، کہ مجھ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں وہ ایک اور جانور خرید کر قربان کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ سے پہلے کیوں قربانی کی گئی۔ ولا ينحروا حتى ينحر النبي، جب تک اللہ کے نبی قربانی نہ کر لیں یہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں حکم ہو رہا ہے اور یہ کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہے اور مدینہ منورہ میں حکم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قربانی کرنا آپ کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہے، بلکہ یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ من وجد ساعتن، جو گنجائش رکھتا ہے قربانی کرنے کی، ولم یضحی، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس جملے سے ہی قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور عیدگاہ یقینی بات ہے مدینہ منورہ میں ہے، منا میں تو عید پڑی نہیں جاتی۔ اور ایک اور بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عمل حضور کا جو غریبوں کے والی اور غریبوں کا خیال رکھنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو مدینہ منورہ میں ہوا کرتا تھا، وہ بھی ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی۔ فلم من صرفا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے، اتی بکبشن، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دمبا لایا گیا، فذبحہ، اور حضور نے اسے ذبح کیا۔ ایک وہ قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا کرتے تھے واجب کی صورت میں، وہ الگ ہے، یہ نفلی عمل ایک اور عمل ہے۔ ذبحہ، آپ نے اس دمبے کو ذبح کیا اور کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یزح من امتی، اے اللہ اس کو تو میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کے وہ تمام لوگ جو مالی کمزوری کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اللہ اکبر، گویا معلوم ہوا کہ اپنا واجب ادا کرنے کے بعد نفلی قربانیاں آدمی کر سکتا ہے. ان تمام اور دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں اگرچہ مسافر پر قربانی واجب نہیں لیکن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث کی ان تینوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک سفر میں دوران سفر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی. اور حجت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو وہاں تو منظر ہی اور تھا. حج کے موقع پر آپ نے 100 قربانیاں دی. کچھ کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے خود ذبح کیا اور باقی حضرت علی سے فرمایا کہ اب تم ذبح کرو. اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان تمام دلائل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. اور عمر میں ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر سال، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر سال واجب ہے. کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ جناب پچھلے سال ہم نے اپنی طرف سے قربانی دی تھی، اس دفعہ ہم اپنے ابا جی کی طرف سے دے رہے ہیں، جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے دے رہے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پہلے اپنا واجب ادا کرو، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے اگر تم قربانی کرو گے تو یہ نفلی عمل ہے. پہلے اپنا واجب ادا کرو، پھر نفلی عمل کی باری آئے گی. اگر تم کسی اور کی سال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ایک مقام پر آتا ہے، لیکن وہ ہوگا یہ کہ پہلے اپنا واجب ادا کریں پھر کسی اور کی طرف سے قربانی کریں. اسی طرح مرحومین کا حصہ ملا کر یا عقیقے کا حصہ ملا کر قربانی کرنا جائز ہے. اور قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا یہ بھی درست ہے. قربانی کا گوشت، دیکھیے ذرا غور کیجئے، یہ قربانی دم شکر ہے، یہ قربانی شکرانے کا دم ہے، دم شکر ہے. اور وہ جو حجاج کرام وہاں منا میں قربانیاں کرتے ہیں وہ قربانی بھی دم شکر ہے. اور وہ ہے اللہ نے توفیق بخشی کہ عمرہ کیا اور اسی سیزن میں حج بھی کر لیا، اس وجہ سے حج تمتع اور قران کرنے والے قربانی کرتے ہیں. وہاں حج افراد والوں پر قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد والے قربانی نہیں کرتے، ان پر واجب ہی نہیں، حج تمتع اور حج قران والے کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حجاج کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے جو حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، کہ جناب یہ جو قربانی ہے یہ دم شکر کی قربانی ہے، یعنی اس بات کی قربانی ہے کہ اللہ نے اس سیزن میں عمرہ بھی کرنے کا موقع دیا. اشہر حج میں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے، 3 مہینے. ان مہینوں میں اللہ نے عمرے کا موقع دیا اور ساتھ میں حج کا بھی موقع بخشا، یہ دم شکر. اس دم شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ہم یہاں قربانی کرتے ہیں یہ بھی صدقہ نہیں بلکہ دم شکر ہے. اب اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا یہ افضل ہے، اچھی بات. لیکن اگر قربانی کے اگلے دن کوئی شادی ہے یا ولیمہ ہے، یہی گوشت شادی میں کھلا دیا جائے یا ولیمے میں کھلا دیا جائے، بشرطے کہ جب قربانی کی نیت کی تھی تو قربانی ہی کی نیت تھی، لیکن پڑا ہے اب ان مہمانوں کو کھلا دیا، یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. کیونکہ یہ صدقے کا نہیں، یہ تو ذمہ شکر ہے. اور شکرانے کا اس کو سٹاک کرنا، بلکہ اگر فیملی بڑی ہے اور بکرا ذبح ہوا اور سارا گھر میں ہی بٹ گیا تب بھی شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو بھی شریک کرو، اپنے عزیزوں کو بھی شریک کرو، عقیقے کا حصہ ڈالنا یہ بھی جائز ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں، یعنی زد جب بھی پڑتی ہے اسلامی تعلیمات پر ہی پڑتی ہے، انہیں خیر سے جو ہر سال وزٹ کرنے جاتے ہیں یورپ کا فیملی سمیت، یا ہر مہینے میں 3-4 مرتبہ ہوٹلنگ کے لیے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، یہ کبھی یاد نہیں آیا انہیں. ان پیسوں کو غریب دیکھو، جیسے نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روزوں حج ادا نہیں ہوگا، اور حج ادا کرنے سے رمضان کے روزوں کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اسی طرح سے خیرات کرنے سے خیرات کا تو اجر ملے گا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کی سمجھ ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.